بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. یہاں سے کتاب التفسیر شروع ہو رہی ہے، اور اس کتاب کے شروع ہونے سے پہلے چند مختصر باتیں سمجھ لینی چاہیے. پہلی بات تو خود تفسیر کے بارے میں. تفسیر، اس کا مادہ فسرن ہے، اور اسی سے یہ تفسیر مشتق ہے. فسرا یفسرو اور فسرا یفسرو باب نصرہ و ضربہ دونوں سے آتا ہے، اور اس کے لفظی معنی ہے کھولنا. اور تفسیر اسی کا ایک طرح سے مبالغہ ہے کہ زیادہ کھول کر کوئی چیز بیان کرنا. تو لفظی معنی ہوئے کھول کھول کر کوئی چیز بیان کر دینا، اور اسی معنی میں یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. تو تفسیر وہاں پر اسی معنی میں آیا، کھول کھول کر بیان کر دینے کے معنی میں. قرآن کریم کے ساتھ تفسیر کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہے قرآن کریم کے معنی کو کھول کھول کر بیان کرنا. لیکن دو لفظ ہیں جو سلف کے اندر اس معنی میں استعمال ہوتے رہے ہیں، ایک تفسیر اور ایک تاویل. تو تفسیر اور تاویل دونوں درحقیقت استعمال تو ہوئے ہیں قرآن کریم کی تشریح کے لیے، لیکن آیا ان دونوں لفظوں کے درمیان کوئی فرق ہے یا دونوں ہم معنی ہیں، اس بارے میں حضرات مفسرین کے درمیان مختلف اقوال ہیں. بعض حضرات تو دونوں کو ہم معنی قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں جو معنی تفسیر کے ہیں وہی معنی تاویل کے بھی ہیں، لیکن بعض حضرات نے دونوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ تفسیر کے معنی تو ہیں قرآن کریم کے لفظی مفہوم بیان کر دینا، جس کو آپ اردو میں ترجمہ سے تعبیر کر سکتے ہیں، کہ یہ بتا دیا کہ فلاں لفظ کا معنی یہ ہے، فلاں لفظ کا معنی یہ ہے، فلاں لفظ کا معنی یہ ہے، اور ان سب کے مجموعے کو ملا کر یہ مفہوم نکلا. سمجھے نا؟ یہ تو ہے تفسیر. اور تاویل یہ ہے کہ اس تفسیر سے متعلق جو معنی قرآن کریم کے نکل رہے ہیں، ان معنی کو کہاں کہاں صادق آئیں گے، وہ ان کا مصداق کیا ہوگا، ان کے مصادیق کا بیان، یہ تاویل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تفسیر اور تاویل کے درمیان بعض حضرات نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ تفسیر کے معنی تو ہیں آیت کے مفہوم کو بیان کر دینا، اور تاویل کے معنی ہے اس کا مصداق بتانا. مثال کے طور پر قرآن کریم میں فرمایا کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو اب اس کا اگر کوئی آدمی ترجمہ کر دے کہ مریض اور مسافر کے لیے روزہ قضا کرنا جائز ہے، تو یہ تفسیر ہوئی. لیکن کون سے مریض پر یہ حکم صادق آئے گا اور کون سے مسافر پر یہ حکم صادق آئے گا، مرض کی حد کیا ہے اور سفر کی حد کیا ہے، یہ بات تاویل سے تعلق رکھتی ہے. تو معنی بیان کرنا تفسیر ہے اور مصداق بیان کرنا تاویل ہے. میرے نزدیک سب سے بہترین فرق جو تفسیر اور تاویل کے اندر ہے وہ یہ ہے. اور دوسرے جو فروق بیان کیے گئے ہیں وہ بھی بالآخر اسی کی طرف راجے ہوتے ہیں. مثلا بعض لوگوں نے فرق یہ بیان کیا ہے کہ اگر تاویل تفسیر جو ہے وہ ظاہری مفہوم بیان کیا جا رہا ہے آیت کا، تو وہ تو تفسیر ہے ظاہری مفہوم، اور اس کے اندر کوئی باطنی مراد ہو وہ بیان کرنا وہ تاویل ہے. سمجھے نا؟ باطنی مراد بیان کرنا تاویل ہے. بعض نے کہا کہ جو حقیقی معنی ہے وہ تفسیر ہیں اور مجازی معنی جو ہیں وہ تاویل ہیں. تو یہ سب بالآخر راضی ہوتے ہیں اس مفہوم کی طرف جو میں نے عرض کیا کہ معنی کا بیان کرنا تفسیر ہے اور مصداق متعین کرنا تاویل ہے. سمجھ گئے؟ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ تفسیر جو ہے وہ تو قطعی طور پر بیان کی جا سکتی ہے, لیکن تاویل کے اندر تاویل ظنی ہوتی ہے, وہ اس میں استنباط اور اشتہار کی گنجائش ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ یہ فرق ہے ضرور, لیکن بسا اوقات تفسیر کو تاویل کے معنی میں, تاویل کو تفسیر کے معنی میں استعمال کر لیا گیا ہے. ایک چیز لفظ ہے تحریف. تحریف کے معنی یہ ہے کہ جو معنی کسی آیت کریمہ کے متعین کیے گئے ہیں تفسیر اور تاویل کے ذریعے سلف میں, اس سے ہٹ کر کوئی ایسے معنی بیان کرنا کہ جس کی کوئی سند شرعی نہیں موجود, سمجھے نا, اس کو تحریف کہتے ہیں. اور تحریف کا جو راستہ کھلتا ہے وہ کھلتا ہے تفسیر بالرائے سے, اور وہی تفسیر بالرائے ہے جس کے اوپر حدیث میں وعید بھی آئی ہے, من فسر قرآن برائی فقد اصاب فقد اخطا, کہ اگر صحیح بھی کیا تو غلط سمجھا جائے گا. تو اس کے یا من فسر قرآن برائی فلی ربا فقدہ من النار, تو یہ دراقی کا تفسیر برائی سے مراد یہ ہے کہ سلف سے قرآن کریم کی جو تفسیر منقول ہے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یا صحابہ کرام کی تفسیرات کی روشنی میں, اس سے ہٹ کر کوئی آدمی اس کو بالکل نظر انداز کر کے اس کے خلاف کوئی ایسی بات کہے محض اپنی رائے سے کہ جس سے یا تو کوئی حکم شرعی متاثر ہوتا ہو یا کوئی عقیدہ متاثر ہوتا ہو, سمجھ گئے نا, یا حکم شرعی یا عقیدہ متاثر ہوتا ہو تو وہ تفسیر برائے ہے. لیکن اس کے معنی یہ بالکل نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں رائے کو اور عقل کو بالکل دخل نہیں ہے, بلکہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد پڑھا ہوگا کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خصوصی ہدایات یا خصوصی احکام دیے ہیں, تو آپ نے فرمایا لا الا ما فی حدیث صحیفہ او فہم یوتاہ الرجل, یا اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی فہم عطا فرما دے تو اس کی بنیاد پر قرآن کریم کے اندر کوئی کہ معنی وہ نکالے تو وہ جائز ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا نقطہ تفسیر کے اندر نکالا جائے کہ جو رائے سے نکالا گیا لیکن اس سے نہ تو کوئی مسئلہ شرعی متاثر ہو رہا ہے نہ عقیدہ دینیہ متاثر ہو رہا ہے, بلکہ محض ایک قرآن کے معرف عقائد سے متعلق کوئی نقطہ کسی کے اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیا, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اور یہ کام سارے مفسرین ہمیشہ کرتے رہے ہیں, لیکن جہاں کوئی مسئلہ شرعیہ یا عقیدہ دینیہ متاثر ہو تو وہ تفسیر برائے ہے مضموم اور وہ حرام, اس سے راستہ کھلتا ہے تحریف معنوی کا. یہ تو ہے تفسیر کی حقیقت. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب التفسیر لائے ہیں تو یہ محدثین کے ہاں تفسیر وہی معتبر ہوتی تھی اصلا کہ جو کسی روایت کی بنیاد پر ہو, تفسیر بالروایہ. چنانچہ ابتدا میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں محدثین نے جو کتابیں لکھی ہیں تفسیر کی, وہ اکثر کوشش کی انہوں نے کہ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر روایت کی بنیاد پر کریں. تو وہ روایات جو تفسیر سے متعلق ہیں ان کو محدثین اپنی کتاب و تفسیر کے اندر نقل کرتے ہیں, روایت کرتے ہیں, سمجھے نا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط کیونکہ بہت کڑی ہیں کسی حدیث کو لانے کے لیے, لہذا وہ حدیثیں جو اس معیار پر پوری اترتی ہوں اور تفسیر قرآن کرتی ہوں وہ بہت کم ہیں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے توسع سے کام لیا ہے کتاب التفسیر میں دو حیثیتوں سے, اپنی شرائط میں تو نرمی کی نہیں لیکن توسع اس معنی میں کیا کہ جس کسی آیت سے کوئی ادنا مناسبت بھی کسی حدیث کو ہوئی وہ لے آئے, کوئی ایک لفظ ملتا جلتا بھی کہیں مل گیا یا کوئی ادنا مناسبت دور دراز کی بھی کسی آیت سے ہو گئی تو وہ لے آئے, اور اس طرح کتاب و تفسیر خاصی طویل ہو گئی. لیکن اس میں زیادہ تر وہ حدیثیں ہیں جو جن کا براہ راست تفسیر نہیں کر رہی بلکہ آیت سے کوئی تعلق ہے, ادنا مناسبت ہے, اس کے لحاظ سے لے آئے ہیں. لہذا یہ نہ سمجھا جائے کہ جہاں پر بھی کوئی حدیث آئی ہے تو وہ قرآن کریم کی اس آیت سے ضرور تفسیر کر رہی ہوگی, بلکہ ایک لفظ قرآن میں آیا ہے وہی لفظ حدیث کے اندر آ گیا ہے, اس کی طرف کوئی معمولی اشارہ آ گیا ہے تو اس کو بھی لے آئے ہیں. ایک تو اس طرح توجہ کیا ہے. دوسرا اس طرح توجہ کیا ہے کہ کتاب و تفسیر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ دو حصے کیے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ہر آیت کے ماتحت. ایک حصہ حدیث مرفوع کا ہے یا اس حدیث کا جو مسندن لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اس کی حیثیت تو وہ ہے جو میں نے ابھی عرض کر دی. دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو مسندن نہیں لائے لیکن تعلیقاً لے آئے ہیں, صحابہ و تابعین کے اقوال اگر تفسیر کے اندر کوئی ملے ہیں تو وہ تعلیقاً انہوں نے ذکر کر دیے ہیں, اس میں پوری شرائط کا بھی لحاظ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ مفردات جو قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں کلمات, ان کی تشریح کر دی ہے کہ یہ لفظ اس لفظ کے فلاں معنی مراد ہیں, سمجھے نا. یہ مفردات کی تشریح میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ مفردات میں ایک لفظ جو جس آیت کا بیان چل رہا ہے اس لفظ کا کی تشریح کی, اس سے ملتا جلتا لفظ کسی اور صورت میں کہیں آیا ہے تو اس کا بھی وہیں ذکر کر کے اور اس کی بھی تشریح کر دی. لہذا مرتب نہیں ہے, منظم نہیں ہے وہ الفاظ قرآن کی تشریح جو ہے. ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے, یعنی وہ متعلق اس حدیث آیت سے متعلق نہیں ہونا ضروری نہیں. دوسری بات یہ کہ جتنی مفردات کی تفسیر کی ہے وہ زیادہ تر ماخوذ ہے ابو عبیدہ معمر بن مسنہ کی کتاب مجاز القرآن سے. یہاں پہلے میں عرض کر دوں کہ تفسیروں کے لکھنے کا جو آغاز ہوا ہے وہ سب سے پہلے کیا ہے نحویوں اور لغویوں نے. جو بڑے بڑے محدثین نے تفسیریں لکھی ہیں وہ بعد میں آئی ہیں تفسیر میں جریر وغیرہ, لیکن شروع میں تفسیریں جو لکھی ہیں زیادہ تر نحویوں اور لغویوں نے لکھی ہیں, جیسے زجاج, فرا, ابو عبیدہ, معمر بن مسنہ, ان لوگ نحاس, ان لوگوں نے تفسیریں لکھی ہیں وہ لغت کے اعتبار سے اور نحو کے اعتبار سے, سمجھے. انہیں میں ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے ابو عبیدہ معمر ابن المسنہ, انہوں نے تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے مجاز القرآن, اور مجاز سے مراد ان کی وہ مجاز کے لفظ استعمال کرتے ہیں, اس کی مراد وہ مجاز نہیں ہوتا جو حقیقت کی ضد ہوتا ہے, بلکہ مجاز سے مراد وہ لیتے ہیں استعمال, مستعمل معنی, کسی بھی لفظ کے کوئی بھی معنی جو مستعمل ہوں اس کو مجاز کہہ دیتے ہیں. تو مجاز وہ کذا, یعنی معنی ہو مستعمل کذا, یوں کہتے ہیں, اسی لیے اس کا نام مجاز القرآن رکھا ہے. ان سے زیادہ تر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو مفردات کی تشریح لی ہے وہ ابو عبیدہ معمر ابن مسنہ سے لی ہے, اور کہیں کہیں فرا کی معانی القرآن سے. فرا کی جو تفسیر ہے, فرا مشہور نحوی ہے نا, ان کی تفسیر ہے معانی القرآن, معانی القرآن للفرا, تو کہیں کہیں ان سے بھی لیا ہے. لیکن زیادہ تر الفاظ قرآن کی تشریح انہوں نے کیا ابو عبیدہ معمر ابن مسنہ کی بنیاد پر, اور چونکہ ابو عبیدہ معمر ابن مسنہ کی مجاز القرآن کی بنیاد پر کیا, اس واسطے یہ امام بخاری کی صحیح کا سب سے کمزور حصہ ہے, سب سے کمزور حصہ ہے. کیونکہ ابو عبیدہ معمر ابن مسنہ کی مجاز القرآن جو ہے وہ بذات خود ایک متنازع کتاب ہے, کیونکہ ابو عبیدہ معمر ابن مسنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ خارجی تھے, خارجیوں کے کے قبیل سے تھے, اور بعض نے ان کو آبازی کہا ہے, بعض نے خوارج جو مختلف فرقے ہوتے ہیں ان میں سے مختلف فرقوں کے ساتھ ان کی نسبت کی ہے, ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود عرب نہیں تھے اصلاً, تو چونکہ عرب نہیں تھے اس واسطے بہت سے دوسرے نحویوں اور لغویوں کو ان کی بیان کردہ تشریحات سے اختلاف ہے. انہوں نے جو تشریحات کی ہیں ان سے اختلاف ہوا ہے, اور بعض جگہ وہ اختلاف عقیدے اور یعنی مسائل فقہیہ کی حد تک بھی پہنچ گیا ہے. تو ان کی تشریحات کو دوسرے نحویین اور لغویین اتنی وثوق کے ساتھ قبول نہیں کرتے. چنانچہ اس میں بعض اوقات بابر مسلمان نے تشریحات کی ہیں ان کو دوسرے لوگوں نے غلط قرار دیا ہے یا کم از کم مرجوح قرار دیا ہے. امام بخاری کا زیادہ تر اعتماد چونکہ صحیح میں ابو عبیدہ محمد بن مسنہ پر ہے, لہذا جہاں یہ الفاظ کی تشریح کرتے ہیں تو وہاں الفاظ کی خود تشریح کرتے ہیں تو وہاں پر مراد وہاں پر ان کی تشریحات بعض اوقات کمزور ہیں, اور یہ صحیح جس لیے میں کہتا ہوں کہ صحیح بخاری کا کمزور ترین حصہ یہ ہے جو امام بخاری یہاں پر لے کر آئے ہیں. سمجھ گیا نا؟ البتہ جہاں وہ تعلیقاً کسی تابعی سے یا صحابی سے کوئی تشریح نقل کرتے ہیں تو وہ مستند ہوتی ہے, معتمد علیہ ہوتی ہے, لیکن جہاں صحابی تابعی کا نام نہیں لیتے ویسے تشریح کرتے ہیں یا قال غیرہ کہہ کر تشریح کرتے ہیں تو وہ عام طور سے ابو عبیدہ سے ماخوذ ہوتی ہے اور اس کے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے امام تفسیر کا کتاب و تفسیر کا مختصر وہ پہلو. ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے, وہ یہ کہ تفسیر سے متعلق ایک اہم موضوع ہوتا ہے سبب النزول کا, کہ قرآن کریم کی کسی آیت کا سبب نزول یا شان نزول بیان کیا جاتا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ احادیث کے اندر بعض اوقات تضاد و تعارض نظر آتا ہے کہ ایک ہی آیت کا کے متعدد اسباب نزول بیان کیے گئے ہیں, کہ یہ واقعہ اس واقعہ یہ واقعہ پیش آیا تھا اس میں نازل ہوئی, یہ واقعہ پیش آیا تھا اس میں نازل ہوئی. تو اس تعارض کو رفع کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اسباب میں تضاحم نہیں, یعنی اسباب میں تضاحم نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ ایک ہی آیت کے نزول کے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں, یہ واقعہ بھی پیش آیا, یہ بھی پیش آیا, یہ بھی پیش آیا, بالآخر آیت ان سب کو کے بارے میں نازل ہو گئی. سمجھ گیا نا؟ تو گویا وہ جو مختلف واقعات ہیں وہ باہم متعارض اس معنی میں نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کی نفی کرتا ہو, بلکہ سب بیک وقت سبب بنے ہیں کسی آیت کے نزول کا. اور دوسری رفع تعارض کی تشریح یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک واقعہ سبب نزول تو نہیں ہے آیت کا, لیکن اس واقعے پر آیت صادق آتی ہے, لہذا آیت کا مصداق ہے وہ. سمجھ گیا نا؟ آیت تو پہلے نازل ہو گئی لیکن اس آیت کے الفاظ کے عموم میں شامل ہے ایک خاص واقعہ بھی جو بعد میں پیش آیا. اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے بعض اوقات راوی کہہ دیتے ہیں کہ وفیہ نزلہ یا فی ھذا نزلت, کہ اس واقعے کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے. اس سے بظاہر یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ واقعہ سبب نزول ہے, لیکن ان کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ سبب نزول ہے, بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ اس جیسے واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. آیت کا جو مفہوم ہے وہ عمومی مفہوم وہ اس واقعے کو بھی شامل ہے اور یہ بھی اس کا مصداق بن سکتا ہے. یہ چند اصولی باتیں ہیں جو ذہن نشین رہیں تو کتاب و تفسیر کی احادیث کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. زیادہ تر حدیثیں وہ ہیں اس میں کہ جو آپ دوسرے ابواب کے اندر کہیں نہ کہیں پڑھ چکے ہیں, لہذا اس سے متعلق مباحث بھی گزر چکے ہیں, لیکن جہاں آیت سے متعلق کوئی بات ہوگی تو وہاں پر میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا. تو شروع کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. الرحمن الرحیم اسمانی من الرحمہ, والراحم الرحیم والراحم بمعنی واحد. یہ وہ ابو عبیدہ کی بات ہے، ابو عبیدہ نے کہا کہ الرحیم اور الراحم دونوں ایک ہی معنی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ دوسرے حضرات نے فرق بیان کیا ہے کہ راحم تو اس میں معنی حدوث پائے جاتے ہیں اور رحیم میں معنی ثبوت ہیں. رحم اس وقت کہا جائے گا جب جس وقت میں آدمی رحم کر رہا ہو، اور رحیم ایک صفت ہے، صفت مشبہ ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ رحم اس کی صفت ہے، وہ عام طور سے رحم کرتا ہے. تو یہ فرق ہے بالکل. کل علیم بالعالم. اور الرحمن الرحیم میں جو فرق بیان کیا گیا ہے، جو بہت سے لوگوں نے فرق بیان کیے ہیں، لیکن اس میں راجح یہ ہے کہ رحمان کے معنی ہے عام الرحمہ، اور رحیم کے معنی ہے تام الرحمہ. رحمان میں مبالغہ ہے، رحیم میں مبالغہ ہے، لیکن رحمان میں مبالغہ ہے بحثیت عموم کے، کہ سب کے لیے رحم والا ہے، اور رحیم کے معنی ہے تام الرحمہ، یعنی نفس رحمت کے اندر مبالغہ ہے کہ نفس رحمت اس کی زائد ہے، تام ہے. اسی بات سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، تو دنیا کے اندر رحمان اور آخرت میں رحیم. دنیا کے لحاظ سے رحمان اس واسطے کہ یہاں جو اس کی رحمت ہے اس میں مومن کافر سب شامل ہیں، جس طرح رزق مومن کو مل رہا ہے اسی طرح کافر کو بھی مل رہا ہے، تو عام الرحمہ. اور آخرت میں رحیم ہے کہ وہ رحمت کافروں تک، کافروں کے لیے نہیں ہے، لیکن جتنی بھی ہے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ تام ہے، تو تام الرحمہ ہے. باب ما جاء فی فاتحۃ الکتاب و سمیت ام الکتاب. کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب کا نام ام الکتاب بھی ہے، کیوں؟ لأنہ یبدأ بکتابتها فی المصاحف و یبدأ بقراءتها فی الصلاۃ. یہ وہی ابو عبیدہ والی بات ہے، ابو عبیدہ ہی سے نقل کیا امام بخاری نے. اس کو ام الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ مصحف میں سب سے پہلے لکھنا اسی کو شروع کیا گیا، اور نماز میں قرات بھی اسی کی کی جاتی، اسی سے شروع کی جاتی ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب کہتے ہیں کہ ام چونکہ آغاز ہوتا، یعنی شروع ہوتا ہے ام سے، پھر آدمی بچے پیدا ہوتے ہیں تو ام سے پیدا ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے ابتدا اس سے کی گئی، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا گیا. لیکن دوسرے حضرات کے ام الکتاب کہنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ام جو ہے وہ اصل کو کہتے ہیں، اور سارا قرآن جو ہے درحقیقت سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم اس میں کہا گیا، تو صراط مستقیم کی ہدایت مانگی گئی، تو پورا قرآن اس کا جواب ہے کہ صراط مستقیم یہ ہے، تو اصل ہے سورہ فاتحہ اور پورا قرآن اس کی تشریح اور تفسیر ہے. والدین الجزاء، مالک یوم الدین میں جو آیا ہے اس کے معنی الجزاء ہے، فی الخیر و الشر، بدلے کو کہتے ہیں، چاہے وہ اچھا بدلہ ہو یا برا بدلہ ہو، یعنی جزا ہو یا سزا ہو. تو کہتے ہیں کما تدین و تدان، یہ اسی سے ہے، لہذا اگر کسی کو سزا دی جا رہی ہے تو اس کو بھی کہا جائے گا کہ اس کو دینا، یعنی اس کو سزا دی گئی. وقال مجاہد بالدین بالحساب، سمجھے نا، اب وہ مالک یوم الدین سے منتقل ہو گئے ارائیت الذی یکذب بالدین کی طرف، تو اس کی تفسیر مجاہد کے حوالے سے نقل کر دی کہ بالدین کے معنی ہے بالحساب، یعنی الذی یکذب بالدین یکذب بالحساب، تو دین وہاں حساب کے معنی میں آیا. مدینین فلولا، کیسے غیر مدینین، تو اس کی طرف منتقل ہو گئے کہ اس کے معنی محاسبین، جن کا حساب لیا جائے. آگے حدیث نقل کی حضرت ابو سعید ابن المعلا رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو میں آپ کو جواب نہیں دیا، تو میں نے بعد میں عذر یہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ انی کنت اصلی، فقال علم یقول اللہ استجیبوا للہ ولی الرسول اذا دعاکم. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا؟ اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ نے استدلال کیا ہے اس بات کے اوپر کہ اگر نبی پکارے نماز کے دوران تو نہ صرف یہ کہ جواب دینا جائز ہے، بلکہ نماز فاسد بھی نہیں ہوگی، سمجھے نا؟ جواب دینا. اب یہ مسئلہ تو انقضاء نبوت سے ختم ہو گیا، لیکن حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ واجب تو ہے جواب دینا، لیکن نماز ختم ہو جائے گی اور پھر دوبارہ اعادہ کرنا ہوگا. تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد عدم افطار کے بارے میں کوئی بات نہیں فرمائی، بلکہ صرف یہ بتایا کہ بھائی تو جواب دینا چاہیے تھا. اور یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے ابن جریج راہب کے سلسلے میں کہ ماں اگر پکارے یا والدین اگر پکارے تو کیا حکم ہوگا. ثم قال لی، پھر آپ نے فرمایا کہ لو علمنک سورۃ ہی اعظم السور فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد. ثم اخذ بیدی فلما اراد ان یخرج قلت له الم تقل لو علمنک سورۃ ہی اعظم السور من القرآن قال الحمد للہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتو. فرمایا سب سے عظیم سورت وہ ہے. عظیم کس لحاظ سے ہے؟ بعض نے کہا کہ اس لحاظ سے کہ اس کا ثواب سب زیادہ عظیم ہے، اور بعض نے کہا کہ اس کے کا درجہ سب زیادہ عظیم ہے. جن لوگوں نے کہا کہ ثواب عظیم ہے، یہ مراد ہے، وہ حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت کو دوسری آیت پر کوئی فضیلت نہیں دی جا سکتی، سارا قرآن برابر ہے درجے کے اعتبار سے. ہاں ثواب میں اللہ تعالیٰ فرق عطا فرما دیں کہ ایک سورت کے ثواب پر زیادہ، ایک سورت کے تلاوت پر زیادہ ثواب ہو، دوسری سورت کے تلاوت پر اس کے مقابلے میں کم ہو، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن درجے میں سب مساوی ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں درجات میں بھی فرق ہے، وہ کہتے ہیں کہ اعظم سورت ان کے معنی یہ ہے کہ یہ درجے کے اعتبار سے دوسری سورتوں پر فوقیت رکھتی ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ یہ سب المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتو، اشارہ فرمایا اس آیت کریمہ کی طرف کہ لقد آتینا کا سب المثانی والقرآن العظیم. تو اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ السبع المثانی سے مراد یہ سورہ فاتحہ ہیں، یعنی وہ سات آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں نمازوں کے اندر، وہ یہی سورہ فاتحہ ہے. سارے قرآن میں دو سورتیں ہیں جو سات آیتوں پر مشتمل ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور ایک شاید کون سی ہے، معون، سمجھے نا؟ یہ دو آیتیں ہیں، دو سورتیں ہیں، ان میں سورہ فاتحہ کو ممتاز کرنے کے لیے مثانی فرما دیا کہ سات آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. سورہ معون بار بار پڑھی نہیں جاتی، لیکن فاتحہ بار بار پڑھی جاتی ہے. اس واسطے آپ نے فرما کر اشارہ اس طرف کر دیا کہ واو جو ہے یہاں پر اب سے مغایرت کے لیے نہیں ہے، سب المثانی کوئی اور چیز ہو اور قرآن عظیم کوئی اور چیز ہو، بلکہ یہ تعظیم بعد تخصیص ہے، سمجھے نا؟ یا سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اس کے درجے کی وجہ سے اس کے اوپر پورے قرآن عظیم کا بھی اطلاق کر دیا گیا ہے. جی، یہ حدیث ہے حدیث شفاعت، اور یہاں پر لانے کا منشا صرف یہ جملہ ہے کہ جب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ علامہ کا اسماء کل شیء، اور یہ اشارہ ہے علامہ آدم الاسماء کلہا کی طرف. اور یہ بات آپ تفسیر کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اسماء کی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں دنیا کے اندر آنے والی تھیں، پیش آنے والی تھیں، ان کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، کیونکہ وہ ابو البشر تھے، تو بشر کو ضرورت تھی کہ دنیا میں آنے کے بعد وہ چیزوں کا علم حاصل کرے، تو وہ دینا مقصود. اور کلہا جو ہے یہ کل بمانا اکثر ہے، سمجھے نا؟ تو یہ ضروری نہیں کہ جو چیز قیامت تک پیدا ہونے والی وہ سبھی مراد ہو اس کے اندر. وہ اوتیت من کل شیء، جیسے کہ ملکہ بلقیس کے بارے میں فرمایا گیا. یہ حدیث شفاعت جو ہے اس میں جو یہ آیا ہے کہ لوگ جائیں گے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس اور وہ کہیں گے کہ ہماری شفاعت کریں، تو یہ مراد ہے شفاعت کبریٰ. بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو شفاعت کبریٰ، جس کا مقصد یہ ہے کہ حساب و کتاب شروع کرنے کی سفارش. بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت مل جائے گی شفاعت کی تو پھر آپ مومنین کے حق میں شفاعت بھی فرمائیں گے جنت میں داخلے کے لیے، وہ دوسری شفاعت ہے. اس حدیث میں اختصار ہے، دونوں کو اکٹھا جمع کر دیا گیا ہے. تو شروع میں شفاعت کبریٰ کا ذکر ہے اور آخر میں جو ہے ثم اشفاؤ فیحد لی حدا، اللہ تعالیٰ ایک حد مقرر فرما دیں گے، اس حد تک کی میں سفارش کروں گا فادخلهم الجنہ، ان کو جنت میں داخل کراؤں گا. ثم اعود الیہ فاذا رایت ربی مثله ثم اشفاؤ فیحد لی حدا فادخلهم الجنہ ثم اعود الرابعہ، میں چوتھی مرتبہ جب جاؤں گا تو میں کہوں گا کہ ما بقی فی النار الا من حبسہ القرآن، کہ اب جہنم میں باقی نہیں رہا کوئی سوائے اس کے جس کو قرآن نے روک رکھا ہے. قرآن نے روک رکھا ہے کیا معنی؟ کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا تھا خالدین فیہا، اب بس وہ ہے، سمجھے نا. وجب علیہ الخلود، امام بخاری آگے سی الا من حبسہ القرآن کی تفسیر کرتے ہیں، قال ابو عبداللہ الا من حبسہ القرآن یعنی قول اللہ عز و جل خالدین فیہا. جی، بقوت جو آیا ہے خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تو قوۃ کے معنی کیا ہے؟ کہ بعمل بما فیہ. جی، یہ کہیں یسومونکم سوء العذاب، ایسے ہے نا، سوء العذاب ان کے بنی اسرائیل کے بارے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ فرعون کے لوگ جو تھے وہ تم کو بہت بری تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے. تو یسومونکم کی تفسیر کر دی یولونکم، سمجھے نا، یولونکم سوء العذاب، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ولایا سے نکلا ہے، اگر یہ مفتوح ہو یعنی مفتوح الواو ہو ولایا تو اس کے معنی ربوبیت کے ہوتے ہیں، اور اگر اس کی واو کے اوپر کسرہ ہو کسر الواو فیل عمارہ تو عمارت کے معنی میں ہوتا ہے امیر بن الولایت، سمجھے نا. تو یولونکم جو آیا ہے یہاں پر جو تفسیر میں کیا اس کے معنی ہے کہ تمہیں وہ پہنچایا کرتے تھے اور تمہاری پرورش برے عذاب کے ساتھ کرتے تھے، یہ تفسیر کی ہے ابو عبیدہ نے، سمجھے نا. اور دوسرے لوگوں نے کہا ساما یسوم کے معنی یقصدونا ہے، کہ وہ قصد کرتے تھے تمہارا برے عذاب کے ساتھ، یعنی برا عذاب تم کو پہنچایا کرتے تھے. جی، وہ جو ہے فوم یہاں واضح کیا بسریا، تو اس میں کہتے ہیں جتنے بھی کھانے والے غلے ہیں وہ سب فوم ہیں، یہ بھی ابو عبیدہ کا قول ہے، سمجھے نا. ورنہ عام جو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فوم جو ہے خاص طور سے کہتے ہیں کہ آیت کریمہ کس طرح ہے، بکریہ وقت فوم یہاں وعدہ کیا، سمجھے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ فوم جو ہے خاص طور سے اس کا یہ جو ہوتا ہے گندم، اس کو کہتے ہیں. جی، من سمغہ یعنی گوند، تو وہ ترنجبین ہوتی تھی جو گوند کی شکل میں درختوں کے اوپر آ جایا کرتی تھی، اور سلوا پرندے کو کہتے ہیں یعنی بٹیر. جی، الکم جانتے ہو نا، کمبی جس کو آکل مشروم کہتے ہیں، تو وہ من المن یعنی یہ من کا حصہ ہے، یا تو معنی یہ ہے کہ جو من نازل کیا گیا تھا اس میں یہ بھی شامل تھی، یا معنی یہ ہے کہ جس طرح وہ بنی اسرائیل کو بطور احسان دیا گیا تھا کہ بکثرت پایا جاتا تھا بغیر کسی محنت مشقت کے ان کو مل جایا کرتا تھا، اسی طرح یہ کم ہمارے لیے بغیر مشقت کی غذا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے. وہ ماں وہاں شفا للعین. جی، یہ کہتے ہیں کہ عرض وغیرہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ تم اس میں داخل ہو شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور یہ کہو کہ حتتن، یعنی وہاں سے میدان تیہ سے نکال کر شہر میں جب داخل کرنے کا حکم دیا گیا. فدخلوا یضحکون علی اصطاہم، تو وہ داخل ہوئے اس طرح کہ گھسٹ رہے تھے اپنے مقادوں پر، اصطاہ جمع است کی ہے. فبدلوا، اور کلمہ بھی بدل دیا، حتہ کے بجائے کا حتتن کے ساتھ حبتن فی شعرتن، سمجھے نا، یعنی وہ گندم کا دانہ بالی کے اندر، یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے. بعض لوگوں نے میری بات روایتوں میں یہاں حتتن کے بجائے ہنتتن آیا، کہ ہنتتن حبتن فی شعرتن. آگے من کانا عدوبن لجبریل, تو یہ آیت کا شان نزول تو آگے بیان کیا جا رہا ہے حدیث مسند کے اندر. بیچ میں اکرمہ کا قول نقل کر دیا کہ جبر اور میک اور سراف تینوں کے معنی عبرانی زبان میں عبد کے ہیں, اور ایل کے معنی اللہ. تو جبریل کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ کا بندہ. اور میکائیل کے معنی بھی یہی ہوئے, اور سرافیل کے معنی بھی یہی ہوئے, اللہ کا بندہ. سمجھے نا؟ بعض لوگوں نے اور تفسیر کی ہے کہ نہیں, جبر کے معنی کچھ اور ہیں اور میک کے معنی کچھ اور ہیں اور سراف کے معنی کچھ اور ہیں. سمجھے نا؟ تو مثلا انہوں نے کہا کہ جبر جو ہے وہ اس کے لیے ہے, پیغام کے لیے. تو جبرائیل کے معنی اللہ کا پیغام, اور میک جو ہے بارش کو کہتے ہیں. تو میکائیل کے معنی اللہ کی طرف سے بارش جانے والا, اور سراف سور کو کہتے ہیں, تو اس کے معنی اللہ کا سور پھونکنے والا. اللہ عالم. جی, یہ روایت حضرت انس کی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت یہودی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سنی, تو وہ اپنی زمین میں تھے اور اس میں یخترفو یعنی پھل توڑ رہے تھے. اخترفا کے معنی پھل توڑنا. فاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے کی خبر سنی تو یہ آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا کہ انی سائلک عن ثلاث لا اعلمهن الا نبی, فما اول اسرار الساعه, یعنی تین باتیں پوچھتا ہوں, یہ باتیں ایسی ہیں جو سوائے نبی کے کوئی نہیں جانتا, لہٰذا اگر آپ نے بتا دی تو پتا چلے گا کہ آپ نبی ہیں. تو فرمایا کہ فما اول اسرار الساعه, ایک یہ کہ پہلی علامت کیا ہے قیامت کی, اور دوسرا یہ کہ ما اول طعام اہل الجنہ, اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کون سا ہوگا. وما ينزل الولد الى ابيه او الى امه, اور کون سی چیز ہے جو بیٹے کو یا اولاد کو کھینچ کر جاتی ہے اپنے باپ یا ماں کی طرف, یعنی مشابہت جو پیدا ہوتی ہے باپ کی یا ماں کی, وہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے. قال اخبرني بهن جبرائيل آنفا, آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی ہے, تینوں باتیں. قال جبرائيل, انہوں نے کہا کہ جبرائیل نے بتائی. قال نعم, قال ذاك عدو اليهود من الملائكه, کہ وہ تو ملائکہ میں سے یہودیوں کے دشمن ہیں, اگر آپ کسی اور فرشتے کا نام دیتے تو ذرا تسلی ہوتی, یہ دشمن کا نام دے دیا آپ نے تو ہمارے. فقرا هذه الايه, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھی, من کان عدو لجبریل فانه رد له الى قلبه, اس سے پتا چلا کہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی اور اس موقع پر آپ نے پڑھی. سمجھے نا؟ تو چنانچہ مسند احمد اور ترمذی وغیرہ میں جو روایت آئی ہے وہ یہ کہ یہودی جو علماء تھے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے, اور اس وقت میں انہوں نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے پاس وحی کون لے کر آتا ہے, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل لے کر آتے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اسرافیل یا میکائیل لے کر آتے تو ہم مان لیتے, اور جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی من کان عدو لجبرائیل, اس کو آپ نے یہاں اس موقع پر دوبارہ دہرایا. وأما أول إشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب, پہلی علامت ایک ایسی آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک ہنکا لے جائے گی. وأما أول طعام يأكل أهل الجنة, أهل الجنة سب سے پہلے جو کھانا کھائیں گے, فزيادة كبد الحوت, تو مچھلی کے جگر کا زیادہ حصہ, سمجھا, وہ کھائیں گے. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة, اور اگر مرد کی جو منی ہے وہ عورت کی مانگ پر مقدم ہو جائے, پہلے آ جائے, تو نزع الولد, تو وہ ولد کو اپنی طرف کھینچ لے جاتا ہے, یعنی مشابہت باپ کی پیدا ہوتی ہے. وإذا سبق ماء المرأة, اور اگر عورت کا منی جو ہے مقدم ہو جائے تو وہ نزعت, وہ اپنی طرف کھینچ لے جاتی ہے, یعنی مشابہت ماں سے پیدا ہوتی ہے. جب یہ تینوں باتیں عبداللہ بن سلام نے سنی تو کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ, یا رسول اللہ ان الیہود قوم بہت, تو ساتھ اسلام کو لے آئے, لیکن عبداللہ بن سلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ یہودی جو ہیں یہ بڑے بہتان تراز قسم کے لوگ ہیں, بہتن یعنی بہتان لگانے والے. وہ انہم یعلمون بالاسلام قبل ان تسالہم یبہتونی, اور اگر ان کو میرے اسلام لانے کا پتا چلا آپ کے سوال کرنے سے پہلے تو وہ میرے اوپر بہتان لگائیں گے. فجاءت الیہود, پھر کچھ دیر کے بعد یہود آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ایو رجل عبداللہ فیکم, کہ عبداللہ علیہ السلام تمہارے درمیان کیسے آدمی ہیں؟ قالوا خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا, پہلے آپ نے اعتراف کرا لیا ان سے. پھر فرمایا کیا رأیتم ان اسلم عبداللہ ابن سلام, کہ اگر اسلام لے آئے عبداللہ ابن سلام تو کیا خیال ہے؟ فقالوا اعاذہ اللہ من ذلك, اللہ پناہ میں دے ان کو. فخرج عبداللہ, عبداللہ ابن سلام نکلے, فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. فقالوا شرنا وابن شرنا فانتقصوه, قال فہذا الذی کنت اخاف یا رسول اللہ. جی یہ ماں ننسخ من آیتنا اور ننسحا, ننسحا میں اقرات ننساہا ہے, ننساہا کے معنی نؤجلہا نؤخرہا, وہ بھی اقرات ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم میں سب سے زیادہ اقرا تو ابی بن کعب ہیں اور سب سے زیادہ قضا کے جاننے والے حضرت علی ہیں, لیکن ہم کبھی کبھی ابی بن کعب کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں, جو بات وہ کہتے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے, قبول نہیں کرتے, اس پر عمل نہیں کرتے. وذاکا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابین یقول, کہ ابی بن کعب یہ کہتے ہیں کہ لا اتاؤ شیئن سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو کچھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. وقت قال اللہ, حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ ما ننسخ من آیتن او ننسیہا, مطلب آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ بعض اوقات احکام بعد میں منسوخ ہو جاتے ہیں اور آیتیں بھی بعض اوقات منسوخ ہوئی ہیں, لیکن ابی بن کعب یہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کوئی بھی بات جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو کبھی چھوڑوں گا نہیں. تو اس واسطے گویا وہ نسخ کے قائل نہیں, اس واسطے ہم بعض اوقات کیسی ایسی بات کے قائل ہو جاتے ہیں جو منسوخ ہو چکی, تو ہم ایسے میں ان کا قول اختیار نہیں کرتے, ان کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کی آیات میں نسخ ہوا ہے, لہذا وہ بعض معتزلہ کا جیسے ابو مسلم اصفہانی وغیرہ یہ کہنا کہ نسخ نہیں ہوا آیات قرآن میں, یہ قول اس سے اس کی تردید ہو جاتی ہے. جی یہ تین باتیں بیان فرمائی نا جن میں موافقت ہوئی, ان میں سے تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بلغنی معاتبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض نسائہ, پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج سے ناراض ہیں, تو میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ان انتہائیتنا او لا یبدلن اللہ رسولہ خیرا منکن, یا تو آپ باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تم سے بہتر ازواج عطا فرما دیں گے. یہاں تک کہ میں آپ کی ازواج میں سے ایک کے پاس گیا, دوسری روایت سے معلوم ہوتا کہ زینب بنت جحش تھی, تو انہوں نے کہا کہ یا عمر اما کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یعظ نساءہ حتی تعظہن انت, کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی ازواج کو نصیحت کرے جو آپ نصیحت کرنے آ گئے ہمیں؟ میں اگر کوئی ہماری بات ایسی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نصیحت فرماتے, آپ کیوں آ گئے ہیں نصیحت کرنے؟ فانزل اللہ تعالیٰ نے میری موافقت نازل فرمائی, عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. جی مواعظ من النساء کا واحد جو ہے قاعد ہے, جیسے حائض حامل عورت کو کہتے ہیں نا, اس طرح قاعد اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو از کا رستہ ہو گئی ہو. جی تو یہ آیت, یہ حدیث جو ہے اصل ہے اسرائیلی روایتوں کے بارے میں, اسرائیلی روایتوں کے بارے میں بیان کرنے میں تو کوئی مذاقہ نہیں, لیکن نہ تصدیق کی جائے گی نہ تکذیب کی جائے گی, تو یہ ہو سکتا ہے صحیح ہو اور ہو سکتا ہے غلط ہو, سمجھے نا؟ جی البتہ کوئی اسرائیلی روایت اگر اسلامی دلائل کے خلاف ہو تو اس کی تردید کی جائے گی. جی یعنی گواہی جو ہے امت محمدیہ کی ہوگی کس کے حق میں؟ انبیاء کرام کے حق میں, امت ان کی امتوں کے خلاف. جی یہ دیکھیں نا, یہ ساری روایتیں جو ہیں یہ قبا سے متعلق ہیں, فرسلہ سے فجر سے متعلق ہیں, یہ الگ واقعہ ہے, اور وہ عصر کا نماز کا جو واقعہ ہے وہ دوسری مسجد کا ہے, مسجد قبا کا نہیں ہے, وہ مسجد ہے جو بنو سلمہ کی مسجد تھی اور جو آج کل مسجد قبلتین کہلاتی ہے. جی کسی نے پوچھا ہے کہ کیا موجودہ تورات انجیل کو تاریخی کتاب یا تاریخ کا حصہ سمجھنا درست ہے؟ آپ تاریخ کی کتاب کے طور پر اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اسی شرط کے ساتھ کہ لا تصدقوها ولا تکذبوها. جی، اعتدا جو ہے فمن اعتدا بعد ذلك، اس کا معنی ہے کہ دیت لینے کے بعد بھی قتل کرے، دیت وصول کر لی اور پھر قاتل کو دوبارہ قتل کر قتل بھی کر دیا، تو اس کے بارے میں فرمایا فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب علیم. جی، یعنی عطا کہتے ہیں کہ مرض کس قسم کا بھی ہو اس میں افطار جائز ہے، کلی ہر قسم کے مرض. جمہور نے اس میں قید یہ لگائی ہے کہ ایسا مرض جس میں روزہ رکھنے سے مرض کے اندر شدت پیدا ہونے کا اندیشہ ہو. جی، یعنی کہا کہ عام لوگوں کی قرات جو ہے وہ یطیقون ہو ہے، اگرچہ بعض قراتوں میں یطوقون ہو، سمجھے نا، یطوقون ہو بھی ایک قرات میں آیا ہے، تو یطوقون ہو کے معنی جن کو مشقت ڈالی جاتی ہے، طوق یطوق تطویقا کے معنی مشقت ڈالنا، تو جن پر وہ لوگ جن پر مشقت ڈالی جاتی ہے ان پر فدیہ ہے. کیا معنی؟ جو بہت مشقت محسوس کریں روزہ رکھنے میں تو پھر ان کے اوپر فدیہ ہے طعام کا. اور مراد متوقین سے وہی ہے جو شیخ فانی وغیرہ. جی، پلیو تیما کہو یا پلیو تیمانی کہو، پلیو تیمانی صحیح نہیں ہے نا، فلیو تیما یا پلیو تیمانی. ہاں، وسادت کا اذن لعریض، تمہیں اپنے کے نیچے رکھا ہے تو ساری صبح اور شام صبح صادق اور قاضی سب اس میں نیچے آ جائے تو بڑا چوڑا تکیہ بنایا ہوگا. جی، تو کسی نے پوچھا ہے کہ بنی اسرائیل کا خطاب صرف یہودیوں کے لیے خاص ہے یا اس میں نصارہ بھی شامل ہیں، اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے لیے ناسخ تھے اور یہودیوں پر ان کی اتباع ضروری تھی یا نہیں؟ اصل میں تو بنی اسرائیل کے اندر داخل ہیں یہودی و نصرانی سب، کیونکہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. لیکن قرآن کریم میں جہاں خطاب آتا ہے یا بنی اسرائیل، تو اس میں زیادہ تر اس سے مراد یہودی ہوتے ہیں، سمجھے نا، سوائے چند مواقع کے، اکثر و بیشتر مواقع پر مراد یہودی ہیں. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، زیادہ تر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی پر عمل کرایا، البتہ چند مسائل میں ان کی شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے مختلف تھی، زیادہ تر تورات کے احکام پر ہی عمل کرایا، لیکن کچھ مسائل میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی تھی، جو بنی اسرائیل پر سختیاں تھیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کم کر دیا تھا، تو وہ چند